الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہفتے کا دن اور ہفتے کے دن ہمارے ہاں فہم التصوف کی تعلیم ہوتی ہے آج کل مجاہدات اس کے اوپر بات چل رہی ہے اور جو مشہور مجاہدات ہیں اس میں کم کھانا کم بولنا کم سونا یہ اس کے بارے میں بات چل رہی تھی تو آج انشاءاللہ کم سونے کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا یعنی رات کو کڑے رہا کرو مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف رات یا اس سے نصف سے قدر کم کسی قدر کم کر دو سورہ مزمل کی دوسری آیت تیسری آیت دوسری اور تیسری آیت مذکورہ بالا آیت میں قیام اللیل کا حکم اس لیے دیا کہ ریاضت کے خوگر ہوں جس سے نفس عبادت کے ساتھ مانوس ہو جائے اور سستی دور ہو جائے چونکہ رات کا اٹھنا اور جاگنا نفس کے کچلنے میں خوب مؤثر ہے اور دعا ہو یا قرت ہو نماز ہو یا ذکر ہو ظاہراً ہو یا باطن ہر بات خوب ٹیک ٹیک طریقے سے ادا ہوتی ہے ظاہراً تو اس طرح کی فرصت کا وقت ہوتا ہے الفاظ خوب اطمینان سے ادا ہوتے ہیں اور باطن اس طرح کی خوب جی لگتا ہے اور موافقت دل و زبان کا یہی مطلب ہے اس لیے رمضان مبارک میں نماز تراویح کا ادا کرنا شرعی حکم ہے جس سے نیند خود بہت کم ہو جاتی ہے جس طرح روزے سے کم کھانے کی برکات حاصل ہوتی ہے اس طرح تراویح سے کم سونے کے فائد حاصل ہوتے ہیں اور جس طرح روزہ میں کھانے کی عادت بدلنے کا مجاہدہ ہے اس طرح یہاں بھی رکعتوں کی تعداد کو بڑھا کر کم سونے کی عادت ڈالی جاتی ہے کیونکہ عام عادت یہی ہے کہ اکثر لوگ عشاء کے بعد فوراً سو جاتے ہیں تو نیند کے وقت میں تراویح کا امر کو عادت کو بدل لیتا ہے جس سے نفس پر گرانی ہوتی ہے اور یہی مجاہدہ ہوتا ہے غرض شریعت نے تقلیل منام میں محض بیداری پر اکتفا نہیں کیا کہ خالی بیٹھے جاگتے رہو بلکہ اعمال کی تلقین فرمائی کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی تعریف اس طرح فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِهِمْ يَسْتَغْفِرُونَ یعنی پچھلے حصہ رات میں استغفار کرتے ہیں دوسری جگہ ارشاد ہے تتجافا جنوب من المضواج يدعون ربهم خوفا وطمعا اپنے بستروں سے اٹھ کر اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں مطلب یہ کہ رات کو نماز پڑھتے ہیں مگر طرز کلام سے عموماً ظاہر ہے لہذا مطلق دعا و ذکر بھی مراد ہو سکتا ہے پھر اس میں دینی فوائد کے علاوہ دنیا فوائد بھی ہیں چنانچہ نیند کم ہونے سے رطوبت فضلیہ کم ہوتی ہے جو صحت کے لیے معین ہے نیز اس سے چہرے پر نور پیدا ہوتا ہے چنانچہ کہ محدث کا قول ہے من کثرت صلاته فی اللیل حسن وجهه فی النهار رواه تخریج حدیث الاثار الواقع فی تفسیر الکشاف للزمخشری یعنی جو رات کو نماز زیادہ پڑھے گا دن میں اس کا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا اور حد سے زیادہ سونے سے برودت بڑھ جاتی جس سے قوت فکریہ کم ہو جاتی ہے اور قوت فکریہ کی کمی سے دنیا اور دین دونوں کے کام خراب ہوتے ہیں جس سے امور انتظامیہ میں خلل پڑتا ہے ایسے شخص کو پابندی اوقات کبھی نصیب نہیں ہوتی یہ اصل میں یوں سمجھ لیجئے ایک مجاہدہ کی ترتیب تو کم کھانے کی بتایا گیا تھا کہ انسان کم کھانے سے مجاہدہ کر سکتا ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی نفس کو کنٹرول کر سکتا ہے یوں کہہ سکتے کہ نفس کی باغیں ہیں ہوتے ہیں نا مطلب ہے جیسے انسان گھوڑے کو قابو کرتا ہے پرزور گھوڑا جو ہوتا ہے تو اس کو قابو کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے اس کو باغوں سے پکڑتے ہیں ہاں جی تو باغیں جو ہے نا مطلب وہ باغیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے مطلب جو ہے نا وہ کنٹرول کرتے ہیں اسی طریقے سے ہمارا جو نفس ہے یہ اس کی بھی باغیں ہیں تو اس کے ایک باغ تو یہ ہے کم کھانا ہے دوسرا کم سونا ہے ہاں جی اور تیسرا جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ کم لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہے ہاں جی اور چوتھا جو ہے نا یہ کم بولنا ہے یہ ساری مطلب گویا کہ اس سے نفس ہمارا کنٹرول ہوتا ہے بغیر اس کے ہمارا نفس چونکہ اس میں ایک عجیب چیز رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو آپ جتنا یعنی مطلب ہے کہ یعنی نوازتے ہیں اتنا ہی تمہارا زیادہ دشمن بنتا جاتا ہے یہ مزید ڈیمانڈ کرتا ہے بہت زیادہ پریشان کرتا ہے پھر لیکن جتنا آپ اس کو دباتے تو یہ دبتا جاتا ہے اور آپ کی بات مانتا جاتا ہے تو اس کے ساتھ نرمی والی بات مشکل ہے وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا فلاں ڈنڈے کا مسلمان ہے تو ہمارا جو نفس ہے یہ ڈنڈے کا مسلمان ہے، مطلب یہ ہے کہ آرام سے سیدھا نہیں ہوتا، اس کو سیدھا کرنا پڑتا ہے. ہاں جی، سیدھا کرنے کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ طریقہ کار. تو اللہ جل شانہ نے بھی اس کے انتظام کیا ہوا ہے، لیکن وہ انتظام اس طرح ہے کہ چونکہ ہم لوگ ان چیزوں کے بالکل عادی ہیں، عادی سے مراد ہے کہ مثال کے طور پر ہمارے جسم کے اوپر اس وقت بہت بڑا پریشر ہے. یعنی آپ اندازہ کر لیں جو اٹموسفیرک پریشر ہے، وہ کہتے ہیں 14.7 pounds per inch پر، یعنی ایک مربع انچ کے اوپر 14.7 pounds کا مطلب بوجھ ہے. اب اگر ہمارا سر ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً چینج ڈائمیٹر کا تو ہوگا، زیادہ ہوگا، ہاں جی، تو چینج ڈائمیٹر کا بھی اگر لے لیں تو 6×36 اور 3×4 تو 4×9=36 9×3=27 27 × 14 14 سر 98 14 28 28 9 37 مطلب تقریباً 400 pounds ہمارے سر کے اوپر پڑا ہوا ہے. وزن ہمارے 400 pounds ہمارے سر کے اوپر پڑا ہوا ہے، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا کیونکہ اس کے ساتھ ہم پیدا کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ہم پیدا کیے گئے ہیں. بلکہ اگر یہ بوجھ کم ہو جائے نا، تو پھر ہمارا جو اندرون جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق پیدا کیا ہے، وہ بلڈ پریشر بن جائے گا. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ بلڈ پریشر یہی ہوتا ہے نا، پھر اوپر پہاڑوں کے اوپر جو جاتے ہیں تو وہاں جو بلڈ پریشر بڑھتا ہے، اسی وجہ سے تو بڑھتا ہے نا، کہ وہاں اٹموسفیرک پریشر کم ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کا اندرونی پریشر جو ہے نا، مطلب وہ جو ہے نا، وہ زیادہ ہو جاتا ہے بلڈ پریشر کے حساب سے. تو اب یہی بات ہے کہ ہمارا جو نظام اللہ پاک نے بنائے ہوئے فرائض کا، اس فرائض کے ساتھ ہم پیدا کیے گئے ہیں، یعنی گویا کہ مسلمان اس فرائض کے ساتھ عادی ہے، لہذا اس کو مجاہدہ نہیں مانتے. مجاہدہ اس سے ایکسٹرا چیز کو کہتے ہیں، مطلب کوئی مثال کے طور پر فرائض پڑھتے ہو تو اس کو کوئی بزرگ بھی نہیں مانتا جو فرض نماز پڑھتا ہو، فرائض پورے کرتا ہو. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ فرض نماز بھی پڑھتا ہے، فرض روزے بھی رکھتا ہے، فرض حج بھی کرتا ہے، ہاں جی، اور اس طریقے سے فرض زکات بھی دیتا ہے اور حرام سے بھی بچتا ہے. دوسرا شخص ہے جو فرض نماز پڑھتا ہے، فرض روزے رکھتا ہے، لیکن حرام سے نہیں بچتا. ہاں جی، حرام سے نہیں بچتا. تو ابھی اور لیکن یہ کہ نفلے بھی بہت زیادہ پڑھتے ہیں، تاجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا، مطلب یہ کہ عصر سے پہلے 4 سنتیں بھی پڑھتا ہے، شاہ سے پہلے بھی 4 سنتیں پڑھتے ہیں، ہاں اشارے کچھ کرتے ہیں. کیا خیر ہے، کون افضل ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نزدیک کون مقرب ہے؟ جو حرام سے بچتا ہے. اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حرام کھاتے ہیں اور نفلے پڑھتے ہیں، بلکہ بعض تو خیرات بھی کرتے ہیں. یہ ایکٹر ایکٹر نہیں ہوتے، بہت خیرات کرتے ہیں. ہاں جی، اور سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی، بہت ثواب مل گیا. یہ مطلب یہ جب تک واقعی شریعت کا صحیح کنسپٹ لوگوں کو نہیں حاصل ہو، تو انسان کو شیطان بہت آسانی کے ساتھ دھوکہ دے سکتا ہے، بہت آسانی کے ساتھ دھوکہ دے سکتا ہے. اور یہی دھوکہ دیتے ہیں، وہ سود کاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، اور رمضان شریف میں پوری پوری مسجد کو افطاریہ کراتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی، ہم تو ان کا بھی بیڑا غرق کر لیتے ہیں، آرام سے ان کا روز افطار کراتے ہیں. ہاں جی، اور ان کو بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس افطاری کی چیز کہاں سے آ رہی ہے، یہ حلال بھی ہے حرام بھی ہے، وہ ان کو بھی پرواہ نہیں ہوتی. اور اس طرف سے جو ہے یہ لوگ یہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی، ہمارا سارا کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. تو یہ میں اس لیے کرتا ہوں، یہی فرائض، اس کو کہتے قرب فرائض. قرب فرائض، قرب فرائض کے بارے میں فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ اس سے زیادہ اللہ پاک کا قرب کسی اور ذریعے سے نہیں حاصل ہوتا، فرائض کے ذریعے سے قرب ہے، یعنی فرائض پہ پورا اترنا. لوگوں نے عموماً صرف فرض اس کو سمجھا ہوتا ہے، نماز کو سمجھا ہوتا ہے کہ بس نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو بس قرب فرائض ہو گیا. نہیں نہیں، سب فرائض، سب فرائض، سب فرائض سے مراد نماز کے بھی فرائض، روزے کے بھی فرائض، زکات کے بھی فرائض، حج کے بھی فرائض، معاملات کے بھی فرائض. اس طرح معاشرت کے بھی، اخلاق کے بھی، سب چیزوں کے فرائض اگر کوئی پورے کرتا ہے تو یہ بہت بڑا ولی ہے، بہت بڑا ولی اللہ ہے. ہاں جی، تو یہ جو ہے نا، مطلب یہ ہے کہ یہ اکثر مطلب لوگ اس کو نہیں کرتے. تو اللہ جل شانہ نے مجاہد اس کے اندر خود بہت رکھے ہوئے ہیں. مجھے بتاؤ یہ لوگ فرائض کیوں نہیں پورے کرتے ہیں؟ اس وقت نفس ہی نہیں پورے کرنے دیتا نا. جو فرائض پورے نہیں کرتے کس وجہ سے پورے نہیں کرتے؟ کیا ان کو شوق ہوتا ہے کہ فرائض پورے نہ ہو؟ نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو فرائض پورے نہیں ہوتے. تو اب جو فرائض پورے کرتے ہیں نفس کا مقابلہ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ تو نفس کا بہت بڑا مقابلہ کرتے ہیں. لہذا یہ بہت بڑے لوگ ہیں، لیکن عموماً لوگ ان کو بزرگ نہیں سمجھتے. بزرگ کن کو سمجھا جاتا ہے؟ جو ظاہری نفل اور اس قسم کے یہ مستحبات. بعض لوگ ڈاکو ہوتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، پھر بیواؤں کی اور یتیموں کی وظیفے مقرر کرتے ہیں. اور لوگوں کے یہاں بڑے مشہور ہوتے ہیں. سلطان ڈاکو ان میں سے ایک تھا، ہم سنا ہے، وہ یہی کرتا تھا، ڈاکے ڈالتے تھا اور پھر مطلب جو ہے نا وہ لوگوں میں تقسیم کرتا تھا. اور بڑا نام پیدا کیا سلطان ڈاکو. اب بتاؤ یعنی مطلب یہ کیا طریقہ ہے؟ تو یہ صرف اور صرف بنیادی کنسپٹ. مطلب اس حدیث شریف یہ کتنے لوگوں نے پڑھی ہوگی؟ مفتی صاحب آپ کے خیال میں کتنے لوگوں نے حدیث شریف پڑھی ہوگی کہ سب سے زیادہ فرض قرب، سب سے زیادہ قرب فرائض میں، پھر اس کے بعد نوافل کا درجہ بتایا گیا ہے؟ پڑھی ہوگی نا لوگوں نے، کافی لوگوں نے پڑھی ہوگی، لیکن کیا سمجھی بھی ہے؟ زیادہ تر نفل کے بتاتے. تو یہ چیز جو مطلب یہ ہے کہ یہ فرائض جو کا جو مرتبہ ہے، بہت فرائض کے اندر اللہ پاک نے بہت چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جس کو بائی ڈیفالٹ کہتے ہیں ہم، مطلب پہلے سے یہ چیزیں بلٹ ان ہیں کہ جو فرائض پر پورا اترتا ہے تو وہ یوں سمجھ لے کہ وہ کافی سارے مجاہدات پر پورا اتر رہا ہے، اس کو بہت کچھ حاصل ہو گیا ہے. ہاں جی، بہت کچھ اس کو حاصل ہو گیا ہے. یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ فرائض اس کا جو وہ نہیں ہوتے، تیسری کرنڈی والی جو بات ہے، ہم تیسری کرنڈی کہتے ہیں نا عمارت کی، مطلب یہ کہ پہلے سے عمارت جب بنتی ہے تو پہلے کیا ہوتا ہے؟ دیواریں کڑی کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد چھت ڈالا جاتا ہے. ہاں جی، پتہ نہیں فرش اس میں آتا ہے نہیں آتا، شاید فرش بھی ڈالا جاتا ہے. ہاں جی، اچھا یہ بنیادی سٹرکچر ہے. اس کے بعد پھر پلستر ہوتا ہے، یہ لاگانا ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے لانا پلستر کا، پھر جو یعنی ماربل اور یا اس قسم کی جو چیزیں، مطلب اس کے بعد مزید جو اس کی خوبیاں ہیں وہ ساری ڈالی جاتی ہیں. بس آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی چیز جو ہے نا وہ فرائض ہیں، یہ وہ جو تیزی کرنڈی ہے. آئی، اور جو مطلب اس کے بعد مزید چیزیں یہ نوافل ہیں. تو نوافل بیکار نہیں ہے، لیکن فرائض کے مقابلے میں آپ تیزی کرنڈی والے کام نہ کرائے تو کیا کریں گے آپ؟ مطلب وہ تو ٹیرے گی نہیں. تو یہی اصل میں بنیادی چیز ہے کہ ہم لوگوں کو پہلے ہمیں اپنے فرائض کا خیال رکھنا چاہیے. میرے پاس ایک ساتھی آئے، کسی اور صاحب سے بیعت تھے، ان سے ان کا رابطہ نہیں ہو رہا تھا. ایک دن میرے پاس آئے، جی بڑے پریشان، حضرت سے میرا رابطہ نہیں ہو رہا اور میں کیا کروں. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر لو، کیونکہ اصل تو تربیت ہے، بیعت تو مقصود کا ذریعہ ہے، وہ تو مقصود نہیں ہے، وہ تو صرف مقصود کا ذریعہ ہے. تو اگر تربیت کا ذریعہ ہے تو اگر تربیت نہ ہو تو پھر بیعت کس کام کی؟ پھر تربیت ہے تو آپ ان کے ساتھ رابطہ کرو. خیر کافی سارا جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ بات تو ہوتی رہی. اخیر میں ایسا ہوا کہ ان نے کہا جی بس اگر آپ چاہیں تو میں آپ سے، میں نے کہا بیعت تو نہ کروں، البتہ تربیت کے لیے ٹھیک ہے، مگر آپ کا بالکل شیخ سے رابطہ نہیں ہو رہا تو پھر ٹھیک ہے، پھر آئے گا. تو آنے لگے، ہمارے ہاتھ ترتیب یہ ہے کہ ہم بتاتے ہیں کہ معمولات کا چارٹ پڑھ لیا گا. یہ ہماری پرانی ترتیب چل رہی. جب معمولات کا چارٹ بننے کا میں نے کہا تو خیر پہلا چارٹ جو آیا تو اس میں فجر کی نماز بالکل نہیں. میں نے کہا یہ کیا چیز ہوئی فجر کی نماز؟ فجر کی نماز تو میں نہیں پڑھ سکتا تو مسائل. میں نے کہا کمال کی بات ہے, اگر آپ کو تصوف سے اتنا بھی حاصل نہیں ہوا کہ فرض کی نماز پڑھ سکے تو پھر آپ تصوف کس کو کہتے ہیں؟ یہ تصوف میں تو ابتدائی اولی پرسشی نماز بہت, سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا تو پہلے نماز کا تو معاملہ درست کرو پھر اس کے بعد آگے بات چلے گی. خیر اللہ کا شکر ہے بات ان کو سمجھ آ گئی, نماز اس نے پڑھنی شروع کی اگلے معمولات کے چارٹ میں فجر کی نماز. ماشاءاللہ وہ آ گیا تھا. پھر اس کو احساس ہو گیا فجر کی نماز جب پڑھنا نصیب ہوا تو پھر مجھے کہتے ہیں افسوس میں نے اتنا وقت ضائع کیا. میں تو سمجھتا کہ میرے مراقبات پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ گئے تھے, تو میں تو بڑا خوش تھا کہ میں نے یہ حاصل کیا یہ حاصل کیا. پتہ چلا کہ ابھی ہم نے شروع بھی نہیں کیا تھا. یقین جانیے آج کل تصوف کو لوگوں نے یوں سمجھا ہے, تصوف چند وظائف کا نام رہ گیا ہے, پیر صاحب کی خدمت کا نام رہ گیا ہے. بس پیر صاحب کی خدمت کرو پھر ساری چیزیں ٹھیک ہے. ہاں جی, اور بس یہ ہے کہ ہاں جی چند نعت شریف اور چند مطلب جو ہے کس سے کہانیاں یاد کر لو بس. یہ جو ہے نا یہ تصوف ہے سارا. بھائی بات یہ نعتوں کے خلاف بات نہیں ہے, ان واقعات کے خلاف بھی نہیں, پیر کی خدمت کے خلاف بھی بات نہیں ہے, لیکن اصل چیز یہ ہے نہیں. اگر کوئی شخص روزانہ 50 نعتیں پڑھے لیکن ایک نماز بھی نہ پڑھے, دوسرا آدمی نمازیں پڑھے اور ایک نعت بھی نہ پڑھے, مجھے بتاؤ کون افضل ہے اور آپ سسم کس سے خوش ہوگا؟ آپ سسم تو ان سے خوش ہوگا جو اعمال کرنے والے ہیں. اس وقت یہی مسئلہ ہے کہ بیعت ہو جاتے ہیں اور بیعت کے بعد پھر فارغ ہو جاتے ہیں, وہ سمجھ لیتے ہیں بس ہمیں سب کچھ مل گیا. بیعت تو چابی ہے, اس سے تو آپ نے کام شروع کیا. مجھے بتاؤ آپ نے گاڑی کی چابی گما لی اور کڑے رہ گئے, بس آپ کھڑے ہو گئے, لاہور کب پہنچیں گے؟ جب تک آپ نے ایکسیلیٹر پہ پاؤں نہیں رکھا, آپ سٹیئرنگ کو کنٹرول نہیں کیا, سڑک پہ روانہ نہیں ہوئے تو کہاں تک پہنچیں گے؟ ظاہر ہے وہ بالکل ہی کھڑے ہو گئے بس. تو بیعت تو یہ چابی گمانے والی بات ہے, چابی تو آپ نے گما لی لیکن آگے حرکت بھی کرو نا, آگے حرکت بھی کرو. تو عموماً یہ چیز اس طرح چلتی ہے, لہذا لوگ عموماً اس مسئلوں میں پرواہ نہیں کرتے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ فرائض میں بہت کچھ ہے, فرائض میں بہت کچھ ہے. اب دیکھیں روزہ ہے, روزہ فرض ہے, تو روزہ میں اللہ پاک نے نظام رکھا ہوا ہے. سارا دن آپ نے روزہ رکھا, یہ رکھا اپنے نفس کے اوپر پیر, کھم کھانا یہ اس کا متبادل ہے. اور پھر آپ عشاء کی نماز عام حالت میں 9 رکعت اور رمضان شریف میں 29, مطلب یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح بھی پڑھو, حالانکہ آپ نے کافی سارا افطاری میں کام کایا ہوتا ہے. تو نتیجتاً آپ کو نیند زیادہ آیا چاہتی ہے کہ میں لیٹ جاؤں, لیکن نہیں, حکم یہ نہیں ہے. حکم یہ ہے کہ ابھی 20 رکعت تراویح بھی پڑھنی ہے. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو پورے رات ماشاءاللہ لگے رہتے ہیں. رمضان شریف یہ سب برکت مہینہ ہے کہ اس کی برکت سے پورا مہینہ اور رات ہر رات جاگتے ہیں. تو یہ اصل میں عرض کرتا ہوں کہ مجاہدے کا انتظام اس میں ہے, کم سونے کا انتظام اس میں ہے. پھر اللہ پاک نے تہجد کی نماز کے لیے فرمایا, یہ ہے نفل لیکن انبیاء پہ فرض تھا. لہذا یہ ہے تو نفل، نفلوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن یہ والی بات ضرور ہے کہ انبیاء کے اوپر چونکہ فرض تھا تو اس کے اثرات بہت اونچے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ پاک نے باقی امت کو تکلیف سے بچانے کے لیے، زیادہ تعب سے بچانے کے لیے اس کو فرض نہیں فرمایا کہ لوگ اس کے جس کو کہتے ہیں اس کو چھوڑیں گے تو اس کا وبال اپنے سر پہ لیں گے، لہذا اس کو فرض نہیں فرمایا، لیکن اس کی جو برکات ہے وہ اسی طرح ہے، اس کے برکات بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علی ورتل القرآن ترتیلا. تو یہ اس میں گویا کہ یوں سمجھ لیا کہ رات کو اٹھنے کا پورا انتظام ہے. پھر دیکھیں اللہ جل شانہ نے، بلکہ یوں کہہ سکتے ہم جو بچپن میں کہانیاں پڑھتے تھے نا، کہانیاں ہوتی تھی، اس میں ہوتے تھے کوئی شہزادہ ہوتا تھا اور پتنی کسی خزانے کے تلاش میں جاتا تھا اور خزانہ کافی جنگلوں میں کہیں ہوتا تھا اور پھر شہر سے لڑنا پڑتا تھا، پتہ نہیں کن کی چیزوں سے، بڑے تکلیفوں کے ساتھ وہ وہاں پہنچتا تھا تو پھر خزانے پہ اس کا قبضہ ہو جاتا اور یہ کہانی ختم ہو جاتی. ایسا ہوتا ہے نا، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑا فائدہ حاصل کرنے کے لیے بہت بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے. یعنی بچپن میں گویا کہ ہمیں یہ بتایا جائے بہت بڑی کوشش کرنی پڑتی. تو اللہ جل شانہ نے واقعی اس وقت بہت بڑا خزانہ رکھا ہوا ہے، اتنا بڑا خزانہ ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. یعنی حدیث شریف کے الفاظ ہے جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی پریشان حال جس کو میں اس کی پریشانی دور کر لوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت کو دور کر، ہے کوئی تکلیف والے کہ اس کی تکلیف دور کر، ہے کوئی ایسا مسلسل آواز لگائی جا رہی. ایک بات بتاؤں، دعا ہم کرتے ہیں نا، اجتماعی دعا کرتے ہیں، آخرت مانگتے ہیں، للہیت مانگتے ہیں، تقوی مانگتے ہیں، اس پہ دل دل میں آمین کہا جاتا ہے. بہت سارے لوگ آمین کہتے ہیں لیکن دل دل میں، اور جب کہتے ہیں اللہ قرض والوں کی قرضوں کی بہترین ادائیگی کی صورت ہے، بہت زور سے آمین. آج کبھی مطلب وہ کوئی مطلب جانا یا اللہ بیماروں کی کوئی شفا نصیب فرمائے تو آمین. ہاں جی، اس پہ بڑے زور سے آمین آتا ہے. یہ کس بات کی انڈیکیشن ہے؟ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، یا اس کے لیے ہم بالکل اپنے جولی تیار لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں مل جائے. تو اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کا نام لیا ہوا ہے. اے کوئی پریشان حال کہ اس کی پریشانی دور کر لوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت دور کر لوں، ہے کوئی ایسا. تو گویا کہ تہجد کے نماز میں اللہ پاک نے ہمارے دنیاوی زندگی کے جو حل ہے وہ ظاہر رکھے ہیں اور آخرت کے پوشیدہ رکھے ہیں، آخرت کے پوشیدہ رکھے ہیں. ابھی آپ نے سن لیا، دیکھتے ہیں کہ جو رات کو نماز پڑھتے ہیں ان کا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے، تو یہ بھی دنیا کے لحاظ سے ہوا نا، حالانکہ اصل خوبصورتی تو وہاں ہے، یوم تبیض وجوہ تسود وجوہ. باقی اعمال پر تو یہ بات ہے نا کہ مطلب جن کے بعض کے چہرے سفید ہوں گے، بعض کے چہرے کالے ہوں گے وہاں پر، لیکن اس سے لوگ اتنے متاثر نہیں ہوتے. دکھو کہ اللہ پاک نے ہمارے دکھ تیرک پر مطلب جناب کہ مطلب جن لوگ کم از کم اس چیز کو تو مانگتے ہیں نا، تو ان کے لیے اس پاک کا انتظام بھی کیا ہوا ہے. تو اب بھی اگر کوئی تہجد نہیں پڑھتے تو مرضی ان کی اپنی، مرضی اپنی ہے. اچھا، دعا ایسی چیز ہے کہ جو دنیا کے لیے بھی کی جائے پھر بھی عبادت ہے، دنیا کے لیے کی جائے پھر بھی عبادت ہے. باقی اعمال اگر دنیا کے لیے کی جائے تو عبادت نہیں رہتے، آپ نماز دنیا کے لیے پڑھے تو عبادت نہیں ہے، روزہ دنیا کے لیے رکھے عبادت نہیں ہے، حج دنیا کے لیے کرے عبادت نہیں ہے، کسی کے ساتھ بلائی دنیا کے لیے کر لیں وہ عبادت نہیں ہے، دعا دنیا کے لیے کر لے پھر بھی عبادت ہے. اب دیکھو اللہ جل شانہ نے جب اتنی زیادہ آسانی دی کہ دنیا کے لیے بھی اگر آپ کریں تو پھر بھی عبادت ہو، تو اگر پھر کوئی نہیں کرتے پھر کہتے اللہ پاک اس پر غضب نہ ہو دیتے، جو دعا نہیں کرتے اس پہ اللہ پاک غضب فرماتے، غضب نہ ہو. وجہ کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہر طرح سے اس کو سامنے کر دیا کہ اب تو کرو نا، لیکن پھر بھی اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر اللہ پاک اس پہ غضب فرماتے. تو یہ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو تہجد کی نماز ہے بہت پیاری نماز ہے، بہت سارے مسائل اس کے ذریعے سے حل ہوتے ہیں. ہاں جی، لیکن ہم لوگوں کو صحیح بات یہ ہے کہ نہ اپنے فائدہ، مطلب جس کو کہتا ہے وہ معلوم ہے، نہ کسی اور چیز کا، بس لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور سب سے زیادہ نفس و شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. نفس کو اسٹوری بنا لیتا ہے اور جس کے ذریعے سے اتنی بڑی بڑی چیزیں ہم سے چھڑا دیتے ہیں. اب دیکھیں میں آپ کو سناتا ہوں.
تہجد نہ مانگو یہ وقت قیمتی ہے کہ اس وقت مانگنے کی دعوت جو دی ہے. تہجد میں مانگو یہ وقت قیمتی ہے کہ اس وقت مانگنے کی دعوت جو دی ہے. جو تنگ ہو مرض سے ہو بیمار کوئی، کہیں بڑی نہ ہو اس کی گر اشک شوئی. جو تنگ ہو مرض سے ہو بیمار کوئی، کہیں بھی نہ ہو اس کی گر اشک شوئی. تہجد کے بعد گڑ گڑا کے تم مانگے کہ کتنوں کو راحت اسی سے ملی ہے. تہجد کے بعد گڑ گڑا کے تم مانگے کہ کتنوں کو راحت اسی سے ملی ہے. جو وقت دینے کا کوئی خود ہی بتائے تو کیوں کوئی سائل نہ لینے پہ آئے. جو وقت دینے کا کوئی خود ہی بتائے تو کیوں کوئی سائل نہ لینے پہ آئے. جو فرمایا خود ہے کہ ہے کوئی سائل تو اس وقت مانگنا طریقہ صحیح ہے. جو فرمایا خود ہے کہ ہے کوئی سائل تو اس وقت مانگنا طریقہ صحیح ہے. تہجد میں مانگو یہ وقت قیمتی ہے کہ اس وقت مانگنے کی دعوت جو دی ہے.
بعض لوگ کے لیے یہ بن جاتا ہے حجاب کہ ہم گناہ گار ہیں، گناہ ہمارے کون سنتا ہے، مطلب ہماری کیا دعا ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ. تو مجھے بتائیں اگر آپ یہی دعا کریں کہ اللہ مجھے گناہوں سے بچا دے تو یہ کس حالت میں کریں گے؟ ظاہر اسی حالت میں کریں گے، اللہ مجھے گناہوں سے بچا دے. یہاں تک میں آپ کو بات بتاؤں، اللہ جل شانہ کی رحمت کہ عجیب عجیب نظارے ہوتے ہیں. یہ غازی احمد صاحب یہ ایک صاحب گزرے ہیں, من الظلمات الى النور ان کا ایک جو ہے کتاب ہے, میں نے پڑھی ہے, ان کی حضرت کی زیارت بھی ہوئی, ملاقات ہوئی تھی ان کے ساتھ. پرنسپل ریٹائر ہوئے, ہندو مسلمان ہوئے تھے, اپنی پوری سٹوری اس نے اس کتاب میں لکھی. تو اس نے یہ کہا کہ میرے مسلمان کلاس فیلو تھے تو ان کی وجہ سے ہماری بات چیت آپس میں ہوتی تھی, تو مجھے اپنے ایک عالم کے پاس لے گئے, مولانا عبد الرؤف صاحب کوئی تھے وہاں اس وقت, ان کے علاقے میں تھے, بڑے عالم ہوں گے ماشاءاللہ. تو کہتے میں نے ان سے یہ بات کی کہ میں کیا کروں. اب دیکھو وہ بہت بڑے عالم تھے لیکن اس نے ان کی سمجھ کے مطابق بات کی. ان کو جس کو بھی آپ سمجھتے ہیں نا کہ سارے کام وہی بناتے ہیں نا, ان سے رات کو مانگو کہ جو صحیح راستہ ہے وہ مجھے دے دے. مطلب آپ کے خیال میں جو بھی سب سے زیادہ مطلب جو یعنی سارے کام کرنے والے ہو نا, ان سے رات کو مانگو کہ جو صحیح راستہ ہے وہ مجھے دے دو. تو شب برات شعبان کی 15 شعبان یہ آئی تھی, تو اس میں مسلمان بات کرتے تھے, مجھے مسلمان وہ طلبہ نے بتایا مطلب دوستوں نے کہ ہم بات کرتے ہیں, کہتے میں نے بھی اپنے والدہ کہا کہ میں بھی عبادت کروں گا, تو بڑے ہنسے مجھ پر اور میرے جو ہے نا بستر وہ باہر بچا دیا کہ چلو تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو تو کرو. کہتے میں کیا کرتا, بچہ تھا, اپنی طرف سے جو کچھ کر سکتا کرتا. پھر مجھے نیند آ گئی صبح, انہوں نے کہتے کافی ہنسے دیو کو یہ عبادت ہے, تم عبادت کر رہے تھے, یہ عبادت ہے, تم تو سو رہے تھے. ہاں جی, لیکن بارہ جو کچھ اس نے کرنا تھا وہ کر دیا تھا. اب دیکھو اللہ پاک اس پر بھی اتنا بڑا فیصلہ فرماتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر, آدمی حیران ہو جاتا. اگلی دفعہ انہیں خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. ہاں جی, حتیم کے پاس بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ جاتے ہیں ادھر پہنچتے ہیں اپنے ان مسلمان دوستوں کے ساتھ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کو اپنے سینے سے لگا رہتے ہیں, پھر ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں, پھر ان کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں, پھر فرماتے ہیں کہ جاؤ تو وہ مسلمان ہو چکے ہو. یہ بات ہے. اب اندازہ کر لے اس نے پتہ نہیں کس طرح مانگا ہوگا, اس نے تو حالت کفر میں مانگا تھا, تب تو گناہگاری کی بات کر رہے ہو, حالت کفر میں مانگا تھا. اللہ پاک نے ان کی بھی سن لی تھی. اس وجہ سے اللہ سے مانگنے میں کبھی سستی نہ کرو. سب سے قیمتی, سب سے آسان, سب سے بہترین راستہ یہی ہے, اللہ پاک کے ساتھ یعنی رابطہ جوڑنا سب سے بڑی چیز ہے, اور دعا اس کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے اور سب سے آسان ذریعہ ہے. ہمارے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جن کو دیکھو کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اس نے دعائیں کرنا شروع کر لیا تو سمجھو کہ اللہ کے در پہ پہنچ گیا, اور جو اللہ کے در پہ پہنچ گیا اور اللہ کے دروازے کٹکھٹانا شروع کیا تو اللہ کا دروازہ اس کے لیے کل بھی جائے گا, اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا دروازہ کل گیا اس کی پھر کیا کمی ہے. یہ بڑی پکی باتیں ہیں. مثال کے طور پر مجھے بڑی تکلیف ہے, کراہ رہا ہوں, اس کرانے میں کہتا ہے اللہ مجھے صحت عطا فرما, کتنا مشکل ہے. ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں. ہر دعا میں ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے, یہ تو آداب میں سے. عام طور پر آداب اس میں یہ ہوتے ہیں, لیکن ایک آدمی ہے وہ گر رہا ہے اور گرتے گرتے وہ دعا کر دے تو کیا ہاتھ اٹھائے گا؟ ہاتھ اٹھانے کا اس کا موقع ہی نہیں ہے, ایکسیڈنٹ اس کا ہوا چاہتا ہے, اس کی زبان سے کہتے ایک دم نکل یا اللہ خیر, تو اس وقت ہاتھ اٹھا کے وہ نہیں کہہ رہے یا اللہ خیر, بلکہ وہ تو دل سے کہے گا, پورے جسم اس کے ساتھ ہوگا. تو یہ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ایک تو یہ والی بات کے آداب ضرور ہیں, ان کو استان میں اختیار کرنا چاہیے, لیکن ان کے اتنا پابند کہ اس کی وجہ سے وہ چیز ہی رہ جائے, وہ تو ٹھیک نہیں ہے. لہذا دعا ہر حالت میں کرنی چاہیے. گناہگار سے گناہگار بھی اپنے آپ کو سمجھ کر نہ دعا کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ جل شانہ سب کے ہیں. میں نے آپ کو مثال دی, یعنی کافر کی بھی سن لی اس نے اور اس کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا جس سے اونچی نعمت اور کوئی نہیں ہے, اس سے نوازا. تو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اللہ تعالی سے کسی بھی حالت میں مانگے تو اللہ جل شانہ سنتے ہیں, اللہ پاک فضل فرماتے ہیں. بس ہمارا یقین ہونا چاہیے. تو یہ بات ہوگی وَبِالْأَسْحَارِهِمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اور وہ رات کو صبح کے وقت اٹھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی فجر تہجد کے لیے اٹھتا ہے, وقت بہت توڑے رہ گیا, اٹھتے اٹھتے یا کوئی اور وجہ ہو گیا نہیں وضو کر سکا, اور اگر وضو کرتا ہے تو اس کا تہجد کا وقت گزر جاتا ہے, تو اس وقت بیٹھ کر استغفار کرنا شروع کر لیں, استغفار کرنا شروع کر لیں, اور ساتھ ہی پھر اس کے بعد دعا بھی کر لیں, استغفار کے بعد دعا بھی کر لیں, تو دونوں پر عمل ہو جائے گا. تہجد کی نماز بہت اونچی نماز ہے, لیکن استغفار کی اپنی اہمیت ہے اور دعا کی اپنی اہمیت ہے. تو یہ تینوں چیزیں اہم ہیں, تینوں چیزوں کا تعلق تہجد کے ساتھ ہے. اگر میں سے ایک پر آپ قادر نہیں ہیں تو دو پر تو قادر ہیں نا, یہ دو تو آپ کر سکتے ہیں نا, تو کم از کم یہی کر لو, اور تہجد کے وقت مطلب یہ استغفار کر لو اور اللہ پاک سے دعا کر لو.
ہو سوئے ہوئے سارے تو ان میں جاگے, تو جو کامیابی ہے ہو تیرے آگے. ہو سوئے ہوئے سارے تو ان میں جاگے, تو جو کامیابی ہے ہو تیرے آگے. تجھے پیارے رب نے کہاں اٹھنے کو ہے, تو چھوڑے یہ نعمت یہ کیا سادگی ہے. تجھے پیارے رب نے کہاں اٹھنے کو ہے, تو چھوڑے یہ نعمت یہ کیا سادگی ہے. تہجد میں مانگو یہ وقت قیمتی ہے, کہ اس وقت مانگنے کی دعوت جو دی ہے. تعلق خدا سے تو اس میں بنا دو, جہنم کی آگ سے تو خود کو بچا لو. تعلق خدا سے تو اس میں بنا دو, جہنم کی آگ سے تو خود کو بچا لو. ہمارے مسائل کا حل اس میں پنہا, تقاضا محبت کی شبیر بھی ہے. ہمارے مسائل کا حل اس میں پنہا, تقاضا محبت کی شبیر بھی ہے. تہجد میں مانگو یہ وقت قیمتی ہے, کہ اس وقت مانگنے کی دعوت جو دی ہے.
تو یہ مطلب کم سونے میں جو مطلب جو فوائد ہیں وہ تہجد کے لیے اٹھنے سے اکثر حاصل ہو جاتے ہیں, اکثر حاصل ہو جاتے ہیں تہجد میں اگر کوئی اٹھتا ہے. اور چونکہ رمضان کا مہینہ تو ہے اوور ہالنگ کا مہینہ, انسان کا پورا اوور ہالنگ ہوتا ہے, تو اس میں پھر تراوی کو مزید یعنی اس میں اضافی طور پہ شامل کیا گیا ہے. سونے میں اعتدال, اس مجاہدہ میں بھی اعتدال مطلوب ہے. چنانچہ آج کل 6-7 گھنٹے ضرور سونا چاہیے. اگر نیند بہت غالب ہے تو اس کو دفع نہ کیا جائے, وظیفہ کو چھوڑ کر سو رہنا چاہیے، پھر دوسرے وقت پورا کر لیجیے. اگر زیادہ غلبہ نہ ہو تو ہمت کر کے جاگنا چاہیے. غلبہ کی صورت میں اگر نیند کو دفع گیا تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، صفرا میں اشتغال بڑھ جاتا ہے، سودا میں ترقی ہو جاتی ہے، خیالات فاسد آنے لگتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ان کو الہام سمجھ کر اپنے آپ کو بزرگ جاننے لگتا ہے. آخری ہوتا ہے کہ جنون ہو جاتا ہے. چنانچہ آپ سب نے فرمایا اذا قام احدکم من الليل فاستاجم القران على لسانی فلم يدر ما يقول فليستجب. یعنی جب تم میں سے کوئی شخص رات کو اٹھے پھر نیند کے غلبہ سے قرآن اس کی زبان سے صاف نہ نکلے اور کچھ خبر نہ ہو کہ کیا زبان سے نکل رہا ہے تو اس کو لیٹ جانا چاہیے. بعض لوگ تقلید منام وغیرہ میں بہت غلو کرتے ہیں کہ اس سے جو نقصان ہو سکے اس کی طرف التفات نہیں کرتے. اس حدیث میں اس کی اصلاح ہے اور راز اس میں دو ہیں. ایک ہے غلو سے بعض اوقات جسمانی نقصان لاحق ہو جاتا ہے، جیسے کہ اوپر گزرا، اور پھر ضروری بات بھی نہیں ہو سکتی. دوسرے کہ جب نیند کے غلبہ سے الفاظ صحیح نہیں نکلیں گے تو جو ثواب ان الفاظ سے متعلق ہے وہ بھی حاصل نہیں ہوگا، پھر صرف جاگنے سے کیا فائدہ ہوگا. یہ دیکھ کر کہ رمضان شریف کے اعتکاف میں بعض رات پوری رات جاگتے ہیں اور دن کو کچھ سوتے اور کچھ اعمال میں مشغول ہوتے ہیں، اس میں اگر ضروری نیند پوری ہو سکے پھر تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر ضروری نیند پوری نہ ہو اور دن کو اتنا نہ سونے دیا کہ رات کو کسر پوری ہو تو ایسا کرنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اعتکاف کو اصلاحی چلنے کی شکل دی، جس کی گناگو فوائد برآمد ہوئے، جو کہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا امت پر بہت احسان ہے. چونکہ حضرت رحمۃ اللہ کے وقت میں رمضان گرمیوں میں آ رہا تھا، اس لیے دن کو رات کی کسر نکل جاتی تھی. لیکن اگر رمضان سردیوں میں آ جائے تو راتیں لمبی اور دن چھوٹے ہوتے ہیں. ان راتوں میں معمولات میں تبدیلی لازمی ہے تاکہ سالکوں کی نیند پوری ہو، ورنہ ان کو دنیائی نقصان پڑنے کے ساتھ ساتھ دینی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں تو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے. نیند کم کرنا مقصود نہیں ہے، یہ باغے ہیں، ان باغوں سے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے. تو اگر باغی ٹوٹ جائے تو پھر کیا کرو گے؟ ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ اس کو مفید بنانا ہے. تو مفید بنانے کے لیے ہے کہ اتنا کرو جس سے فائدہ ہو. اور ظاہر شیخ کامل کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے نا کہ وہ جو ہے نا مطلب آپ کو بتا دیں کہ اتنا کرنا چاہیے، اتنا نہیں کرنا چاہیے. بہت کنسپچول مسٹیکس ہوتی ہیں، کنسپچول، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ہاں جی، مجھے ابھی میرے خیال میں پرسوں ہے یا کل ہے، ایک کسی نے وہ کر لیا، واٹس ایپ کر لیا. اول تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا خدا کا بندی کیا کر رہا ہے، لیکن بہرحال ظاہرے ہر شخص اپنے مرضی کا مالک ہوتا ہے، تو ہمارا کام تو صرف سمجھانا ہے، باقی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ ہمارے سلسلے میں نہیں ہے، سلسلہ کوئی ان کا دوسرا ہے، لیکن یہ ہمارے ویب سائٹ کو چونکہ دیکھتے ہیں تو اس وجہ سے کبھی کبھی مجھ سے اس قسم کی باتیں پوچھ لیتے ہیں. تو میرا بات زیادہ تر یہی ہوتی ہے کہ بھائی اپنے شیخ سے رابطہ کرو، مجھ سے باتیں نہ پوچھو. میں بار بار ان کو کہتا ہوں، لیکن پتہ نہیں ان کو کچھ زیادہ ہی لگا ہوا ہے. تو مجھے کہتے ہیں حضرت بندہ ایک صاحب نسبت اللہ والے کی صحبت میں بیٹھا تھا، جو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی نور اللہ مرکدو کی صحبت یافتہ تھے. وہ کچھ پڑھ کر دیر سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میں ذکر ابدال کر رہا تھا، جو یہ کرے گا تو اسے ابدالیت جو ولایت کے کبریٰ میں سے ہے عطا ہوگی انشاءاللہ. پھر اس نے بتا بھی دیا، لیکن بندہ وہ بھول گیا. اب پوچھا یہ ہے کہ کیا کوئی ذکر ایسا ہوتا ہے، اور کچھ اس بارے میں آپ بتا سکتے ہیں؟ بہت مہربانی ہوگی. ہاں جی، مجھے بتایا. میں نے جواب کیا دیا، میں نے کہا بھائی ہم تو صرف بندگی کی تلاش میں ہیں، وہ مل جائے تو اور کیا چاہیے. آپ کا بڑا حوصلہ ہے کہ آپ ابدال بننا چاہتے ہیں. ہاں جی، ہم تو صرف بندہ بننا چاہتے ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالرحی صاحب رحمۃ کے شیخ مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے لکھا کہ میں ابدال بن گیا ہوں. حضرت رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ مجھے افسوس ہے کہ اب پہلے گوشت ابدال ہو گئے ہو. یقینا حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یہ نہیں بتایا ہوگا، کسی اور سے لیا ہوگا، کیونکہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تو حضرت تانوی مذہب کے خلیفہ تھے، تو وہ تو ان چیزوں کو جانتے تھے، ان چیزوں میں نہیں پڑھتے تھے، تو یہ کسی اور سے انہوں نے لیا. لیکن اصل میں دل کا چور تو ہے نا، اس کی طرف مائل ہو گئے نا. یہ کتابوں میں اس قسم کے وظیفے لکھے ہوتے ہیں عموماً. یہ نہیں ہوتے جو پبلشر جو ہوتے ہیں وہ اس قسم کی چیزیں چاپتے ہیں بڑے مخیر العقول قسم کی چیزیں کہ اس سے یہ ہو جائے گا, اس سے یہ ہو جائے گا, اس سے ہو جائے گا, اور پھر آدمی کے اندر اپنا چور ہوتا ہے تو اس چور کی وجہ سے جو ہے نا پھر وہ اس کو مان بھی لیتا ہے, اور پھر جو ہے نا بلے اس کے پیچھے پڑ بھی جاتا ہے. پھر اس کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل بنانا چاہتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ کچھ تقدس بھی شامل ہو جائے. تو مجھ سے پوچھ رہے تھے اس لیے کہ یہ مجھے اگر کہہ دیں گے تو ان کی طرف سے ہو جائے گا اور پھر میں اس پہ کروں گا عبدال بن جاؤں گا. ہاں جی, تو اصل بات یہ کہ ان چیزوں سے بالکل دور ہونا چاہیے. اصل چیز جو ہے نا وہ عاجزی. اللہ تعالی کو عاجزی بہت پسند ہے, اور جن کو اللہ پاک یہ سب بنانا چاہتے ہیں نا وہ انہی لوگوں میں بناتے ہیں جن کو عاجزی پسند ہے. جن میں عاجزی ہوتی ہے ان میں اللہ پاک خود ہی چن لے, کیونکہ ابدال کوئی اپنے عمل سے نہیں بن سکتا. یہ سلیکشنز ہوتی ہیں, یہ انسان اپنے عمل سے نہیں کر سکتا, یہ تو چناؤ ہوتا ہے جن کو چن لیا جاتا ہے, اور یہ ایک اسائنمنٹ ہے. تو یہ مطلب ظاہر ہے, مطلب اس کے یہ تکوینیات والی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ مطلب اس میں آدمی خود اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا. ہاں البتہ اللہ پاک کو چونکہ ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے, مثلا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے سوانح میں کو ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے اپنے بغداد سے. ان کا ایک بہت مخلص مرید تھا, ہر وقت ساتھ ہوتا تھا, وہ ان کے پیچھے چلے. جیسے ان کے پیچھے چلے تو ابھی تھوڑی نکلے ہی تھے کہ دوسرے شہر کی روشنیاں نظر آنے لگی. تو حیران ہو گئے کہ بغداد کے قریب تو اتنا دوسرا شہر نہیں ہے, کیسے پہنچے. پتہ چلا کہ وہ موصل شہر ہے. موصل کافی دور ہے بغداد سے, لیکن وہ تو ارض والی بات تھی, مطلب حضرت کے لیے اللہ پاک نے رستے مختصر کر دیے تھے. تو یہ بھی اللہ پاک نے کچھ دکھانا چاہا تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ چیز کرا دی. تو پہنچ گئے. اب جب وہاں پہنچ گئے تو دیکھا کہ ایک عمارت ہے, اس کے اندر کسی کی کراہنے کی آواز آ رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ وہ صاحب فوت ہو گئے. پھر ان کا جو ہے نا مطلب یہ کہ ان کا تکفین ہو گئی, پھر اس کے بعد جنازہ پڑھا گیا, حضرت نے جنازہ پڑھایا, پھر اس کے بعد تدفین ہو گئی, پھر اس کے بعد میٹنگ بیٹھ گئی. وہ اصل میں ابدال تھے جو فوت ہو گئے تھے. تو 40 ابدال پوری دنیا میں ہوتے ہیں ہر وقت. تو ان میں سے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کی جگہ کسی اور کو اسی وقت اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے, اور اللہ پاک کا اپنا ایک نظام ہے. تو چونکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ صاحب ارشاد بھی تھے اور صاحب تکوین بھی تھے, دونوں بیک وقت ان کے ساتھ یہ چیزیں تھی, تو لہذا ان کے بھی بڑے تھے. تو میٹنگ اس لیے تھی کہ اب کس کو ابدال بنایا جائے. مشورہ ہو رہا تھا تو حضرت نے کہا کہ میں نے ایک شخص دیکھا ہے, میں اس کو بلاتا ہوں. تو حضرت نے توجہ کی تو وہاں ایک کلیسا نظر آ گیا, گرجا. اس گرجے میں ایک آدمی عبادت کر رہا تھا. تو اس کو اپنے کرامت سے اٹھا کے لے آیا, اور جب وہ وہاں پر پہنچے تو اس کو کلمہ پڑھایا. وہ مسلمان ہو گیا اور اس کو ابدال مقرر کر دیا. اب بتاؤ, اصل میں بات یہ کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ دل کو دیکھ رہا ہے نا, اس کے اندر خلوص ہوگا, وہ اسی کو حق سمجھ رہا ہوگا, اس میں ہی خلوص کے ساتھ شامل تھا. اصل میں طالب اللہ کا تھا, لیکن جہاں پیدا ہوا تھا اسی کے مطابق وہ چل رہا تھا. بس اسی سے اللہ پاک نے ان میں اندر جو صلاحیت تھی اس کے ذریعے سے اس کو مقام دے دیا. تو یہ سلیکشن ہے یا وہ ہے, کیا چیز ہے یہ؟ بس اللہ تعالیٰ جن کو دلوانا چاہتے ہیں ان کو خود ہی دے دے گا, مانگنے سے تھوڑا ہوتا ہے. یہ چیز مانگنے کی نہیں ہے, یہ چیز تو نوازنے کی ہے. جس کو بھی نوازا جائے, جس کو بھی نوازا جائے وہ کر لیں گے, وہ جو کرنے والے وہ کر لیں گے, وہ اچھی طرح جانتے ہیں. ہمارے پاس بہت بڑا سورس ہے قرآن پاک, اس میں ہمارے لیے مستقل ہدایت موجود ہے, اور اس میں ایک ہدایت یہ بھی ہے, وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد, میں نے اپنا سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوب آگاہ ہے, اس کو پتہ ہے کہ کس کو کیا کرنے ہو, کس کو کیا دینے ہو, کس کو کیا لینا ہے, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. یہ بعض لوگوں کا عملیات کا بڑا شوق ہوتا ہے. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ حضرت مولانا یعقوب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرت نے خود بتایا واعظ میں, کہ میں نے اپنے استاذ سے پوچھا کہ حضرت کیا یہ تسخیر کا عمل ہوتا ہے؟ تسخیر کا عمل بڑا مشہور ہے اور یہ عامل لوگ تو بڑے شوق سے اس کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں کہ تسخیر کا عمل حاصل ہو جائے. تو تسخیر کا عمل یہ ہے کہ جس کو بھی مسخر کرنا چاہے تو اس کا غلام بن جائے بس. ہاں جی, ایسے کچھ ہیں عملیات ہیں تو, یا محبت کی تعویذ, اس قسم کی چیزیں وہ کرتے ہیں لوگ. تو نے کہا کیا حضرت یہ تسخیر کا عمل واقعی ہے؟ فرمایا ہاں ہے اور میں جانتا ہوں اور تمہیں سکھا بھی سکتا ہوں. دیکھو کون سی بات کی, ہاں ہے اور میں جانتا ہوں, تیسری بات تمہیں سکھا بھی سکتا ہوں, صرف مجھے ایک سوال کا جواب دے کہ تم خدا بننے کے لیے آؤ یا بندہ بننے کے لیے آؤ. تم خدا بننے کے لیے آؤ یا بندہ بننے کے لیے آؤ. کہتے اس کو سن کر مجھے ایسی نفرت ہو گئی ہے ایسی چیزوں سے کہ اب کوئی دینا بھی چاہتا تو میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. اگر کوئی دینا بھی چاہے تو میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہی اصل میں بنیادی چیز ہے, یہ بندگی والی بات, یہ والی بات ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی بندگی ہے, اللہ کی بندگی ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیں. ایک شخص سے اپنے محبوب کے پاس بیٹھا ہوا ہے, ان استاد ہے یا محبوب شیخ ہے یا محبوب مطلب کوئی ہستی ہے, مثلا کوئی بھی بڑا بزرگ ہے, محبوب ہے اس کا, ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. بازار سے کوئی چیز منگانی ہے, اس بزرگ نے کوئی بازار سے چیز منگانی. اب محبوب تو اس موقع کے انتظار میں ہوتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے ساتھ قرب ہو, اور محبوب کی بات بھی مانتا ہے, دونوں باتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں. اب ایک شخص ہے, اس کو حضرت فرماتے ہیں جاؤ بازار سے میرے لیے فلاں چیز لے آؤ. اب وہ بازار جانے کا اس کا جی نہیں کر رہا, کیونکہ وہ تو وہاں بیٹھنا چاہتا ہے, یعنی حضرت کے پاس بیٹھنا چاہتا ہے, لیکن حکم بھی ماننا چاہتا ہے, کیونکہ وہ بھی انکار نہیں کر سکتا, محبوب کا یہ حکم ہوتا ہے, تو لہذا اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتا. اب ایسی صورت میں جا تو رہا ہے لیکن اس کا دل ادھر ہے, جا تو بازار رہا ہے لیکن اس کا دل ادھر ہے, وہ دل یہی پر ہے, وہ چھوڑ مطلب جس کو حضرت کو چھوڑ نہیں سکتا, لیکن بہرحال حکم پورا کرنے کے لیے چلا گیا. اب وہاں جتنے بھی کام کر رہے دل ادھر ہے, تو ایسے شخص کو بازار بھیجنا یہ بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جو ہے نا وہ بازار میں نہیں ہے, وہ بازار میں کام کر رہا ہے لیکن ہے ادھر ہی جہاں اس کا دل ہے, اور بازار میں جانے کا اس کو ثواب بھی مل رہا ہے, اس کو فائدہ بھی مل رہا ہے, اسائنمنٹ بھی پورا کر رہا ہے. دوسرا شخص ادھر بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے بیچ دے تو اچھی بات ہے. اب اس کو بیچ بھی نہیں رہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ مجھے بیچ دے تو اچھا ہے. اب ایسے شخص کو بازار بیچنا چاہیے؟ اس کا دل تو بازار میں پہلے سے اپنے محبوب کے ساتھ بیٹھے ہوئے, لیکن ہے بازار میں اس کا دل, وہ جانا تو ادھر چاہتا ہے. تو لہٰذا یہ تو کچے دھاگے کے ساتھ بندھا ہوا ہے, جیسے بازار گیا تو بازار کا ہو جائے گا, جیسے بازار جائے گا تو بازار کا ہو جائے گا, پھر تو ادھر کا نہیں ہوگا. تو ایسے شخص کو بازار نہیں بھیجا جاتا اگر اس کے ساتھ خیر خواہی کا ارادہ ہو. اور اگر خیر خواہی کر رہا ہوں کہتے جاؤ جاؤ, ویسے منہ لٹکا ہے بیٹھا, جاؤ بازار چلو. یہ زیادہ سخت سزا ہے, کیونکہ اس کو بازار بھیجا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو دل سے کاٹ رہے ہیں. یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. بس اب میرے خیال میں بہت آسان طریقے سے سمجھ میں بات آ سکتی ہے کہ ایک شخص ہے, وہ اپنے محبوب کے پاس ہے, اس کا اتباع کرنا چاہتا ہے, اس کا حکم ماننا چاہتا ہے, وہ اپنا سب کچھ اس پر فدا کرنا چاہتا ہے, اس کا دوسری طرف کوئی خیال ہی نہیں ہے. ایسے شخص کو کوئی اسائنمنٹ دے دی جائے کہ تم یہ کرو, تم وہ کرو, تم یہ کرو وہ کرو, تو یہ محفوظ ہے. اور دوسرا شخص جو کہ جس کی یہ حالت نہیں ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے خلافت دے دی جائے, مجھے یہ کام دے دیا جائے, تو یہ شخص تو بہت ہی کمزور طریقے سے اٹیچ ہے. اس کا تو بس ان چیزوں میں پڑ کر ہی بس سب کچھ ختم ہو جائے گا, لٹ جائے گا. ایک صاحب نے ہمارے کسی ساتھی سے پوچھا, کہ کیا جن کو یہاں خلافت ملتی ہے وہ پھر بھی آتے ہیں؟ وہ کہتے سب آتے ہیں. کہتے تو بڑی عجیب بات ہے, ہمارے یہاں تو نہیں آتے. بھائی جن کا مقصود ہے خلافت ہو پھر کیوں آئیں گے؟ ان کا تو مقصود پورا ہو گیا, وہ پھر کیوں آئیں گے؟ جن کا مقصود خلافت نہیں ہوگا, اصلاح ہوگی, ان کو زبردستی کام پہ لگایا جائے گا. بھائی یہ تم ادھر چلے, تم یہ کرو, تم وہ کرو, تم یہ کرو. یہ پھر مطلب ظاہر ہے وہ واقعی ماشاءاللہ برکت سلسلے کے ساتھ ہوگی. اس کے ساتھ سلسلے کی برکت اس کے یقین ساتھ سے, اگرچہ وہ کہیں پر بھی ہو اس کے ساتھ سلسلے کی برکت ہوگی, کیونکہ وہ باقاعدہ اپوائنٹڈ ہوگا, اس کے لیے باقاعدہ دعائیں ہوں گی, سارا کچھ ہوگا وہ جنب. تو یہی اصل میں بنیادی چیز ہے کہ ہم لوگوں کو, تو اس میں اب یہ والی بات آئی کہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے چلے کی بات ہو رہی تھی کہ وہ اس وقت کی بات تھی, سردیاں تھی, گرمیاں تھی, گرمیاں تھی, تو گرمیوں میں ماشاءاللہ رات چھوٹی ہوتی ہے اور دن بڑا ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں اگر آپ پوری رات بھی جاگیں تو ماشاءاللہ پھر آپ کا دن میں تو نیند پوری ہو جائے گی نا, لیکن اگر سردیوں کی راتیں ہوں گی تو سردیوں کی راتوں میں آپ کی نیند پھر پوری نہیں ہوگی, کیونکہ سردیوں کی رات لمبی ہوتی ہے, تو اس میں تو آپ جاگیں اور دن کو آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے. اب صبح ظاہر اشراق کی نماز پڑھ کے آپ کتنی دیر بجے سو سکتے ہیں؟ تقریباً آپ کے 7:30 تو ہو ہی جائیں گے. اب 7:30 آپ کے ہو گئے, 7:22 پہ تو وہ ہوتا ہے, 7:12 پہ تو سورج ہوتا ہے, تو اب جانا پھر اس کے بعد آپ سوئیں گے تو فرض زہر کی نماز کے لیے تو جاگیں گے, کتنے ہوگا, تو مشکلات ہوں گے. تو یہ بات اس لیے کی گئی کہ مقصود سونا نہیں ہے, بلکہ مقصود وہ مجاہدہ ہے جس سے, یعنی کم سونا مقصود نہیں بلکہ مقصود وہ مجاہد ہے جس سے آپ دین پر آ جائیں. اگر خدا نہ خواستہ اسی سے مسئلہ ہو رہا ہو, دین سے دوری ہو, تو پھر کس لیے کریں گے آپ؟ پھر تو ظاہر ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا, لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ وہی کرے گا جو ایک تو جاننے والا ہوگا, یعنی چیزوں کو جانتا ہوگا کہ کتنا ہونا چاہیے کتنا نہیں ہونا چاہیے, اور دوسری بات خیرخواہ ہوگا آپ کا, وہ آپ کے لیے ایسا سوچتا ہوگا جیسے اپنے لیے سوچتا ہے, تو اس وقت وہ جو آپ کو بتائے گا وہ واقعی عین حکمت کے ساتھ ہوگا جتنی کی ضرورت ہوگی. اول تو یہ کہ سب کی نیند کی ریکوائرمنٹ ایک برابر نہیں ہوتی. کیوں ڈاکٹر صاحب, سب کی برابر ہوتی ہے؟ اب ظاہر ہے اگر ڈاکٹر سے وہ لے لے تو بھی کافی ماشاءاللہ ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں ان کی ڈیپ سلیپ کتنی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ڈیپ سلیپ جو ریکوائرڈ ہوتی ہے, हाँ बिल्कुल, तो अगर 1.5 घंटे उसकी डीप स्लीप हो जाए तो इसका मतलब बाकी नींद उसकी इतनी ज्यादा जरूरत पर नहीं रहेगी। आजकल ऐसे आले आ गए। आप देख वो जो हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पूरी रात जागते थे, उनका तो है ना, यानी ईशा की नमाज के वजू से जो है ना फजर की नमाज पढ़ लेते थे उनका। तो उनसे किसी ने पूछा, हजरत आप कैसे कर लेते हैं? फरमाया मैंने अल्लाह पाक से खास तरीके से दुआ की थी, वो कबूल हो गई, इस वजह से वो केलूले में ही उनकी नींद पूरी हो जाती थी। केलूले करते तो केलूले में उनकी नींद पूरी हो जाती। तो होता है बाज हजरात ऐसे, लेकिन उनको देखकर मैं भी करना शुरू कर लूं और मेरे साथ ऐसा ना हो, मेरे साथ ऐसा ना हो तो फिर क्या होगा, नुकसान हो जाएगा ना। तो इस वजह से जो है ना मतलब है कि इसमें सारी चीजों को देखना पड़ेगा, सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ेगा, मामूलात के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ेगा, आप कौन सा काम कर रहे हैं। बाज दफा होते हैं इंसान फिजिकल काम करता है, बाज दफा इंसान मेंटल काम करता है, तो मेंटल काम की रिक्वायरमेंट अलग है, फिजिकल काम की रिक्वायरमेंट अलग है। तो उसके लिहाज से भी मतलब देखना पड़ेगा कि कौन कितना जाना मतलब करे वो कितना ना करे। तो इस वजह से मशवरे के साथ चले तो ज्यादा बेहतर होगा। अब यह आता है कम सोने का जो मुजाहिदा, इस पर आने में तरीकाकार जरा मुख्तलिफ होगा। अव्वल इसमें देखे कम सोना सिर्फ इसलिए मतलूब है कि इतनी गफलत ना हो कि जरूरियात दीन में रुकावट पड़े। बस अगर दीन और दुनिया की जरूरियात पूरी हो तो तिब के कवानीन के मुताबिक किसी को जितनी दीन की जरूरत है इतनी नींद करने से कोई हर्ज नहीं है। इससे ज्यादा नींद चूंकि सुस्ती पैदा करती है इसलिए उससे बचना लाजम होगा। इसमें सिर्फ इतना जरूर कि जिस वक्त दीन या जायज दुनिया के लिए जितना जागने की जरूरत है उतना जाग सके। इसका तरीका होगा मसलन किसी की जरूरत कम अज कम 6 घंटे की नींद है तो एक दिन में 24 घंटे में 4 घंटे सोकर अगले 24 घंटे में 8 घंटे सोकर दिखाएं, फिर दो दिन 4 घंटे सोकर अगले दिन 10 घंटे सोकर अपनी जरूरत पूरी कर लें, इस तरह 3-4 दिन 4-4 घंटे सोकर अगले 24 घंटे 12 घंटे सोकर अपनी जरूरत पूरी। इस तरह करने से नफ्स भी काबू में जाए और जरूरत भी पूरी होगी। मतलब असल में नफ्स को ट्रेन करने की बात है ना, कि नफ्स को ट्रेन कर लो लेकिन सेहत को नुकसान ना हो। नफ्स को ट्रेन जरूर कर लो लेकिन सेहत को नुकसान ना हो। एक मिसाल के तौर पर बताया गया है नींद की जरूरत हर एक की मुख्तलिफ होती है इसलिए सब पर एक कानून को लागू नहीं किया जा सकता। अलबत्ता ऐसी तरतीब बनाना जिससे सुस्ती और काहली से बच्चे और जरूरत पूरी हो जाए ये जरूरी है। इन दो बाउंड्री कंडीशन है, एक ये कि सुस्ती और काहली से बच जाए और दूसरे की जरूरत भी पूरी हो जाए। इसके दरमियान में जो भी फैसला है वो बेहतर होगा। नींद की वजह से जो बाज फराइज पर असर पड़ते हैं इससे बचने के लिए जरूरी है कि शेख साले की दूसरी आदतों को देखें कि कहीं वो देर से सोने की वजह से इन फराइज से गफलत का मरतकब तो नहीं हो रहा। हाँ जी, अगर ऐसे है तो उसकी दुरुस्तगी कीजिए। मसलन काने के औकात, मुताला और गपशप, इसकी तरतीब में अगर कुछ मसला है तो उसको दुरुस्त करने की कोशिश की जाए। यानी बहुत सारे लोग अपने ऊपर जुल्म करते हैं वो बिलावजह जाग रहे होते हैं, बिलावजह जाग रहे, हालांकि उनको जागने की जरूरत भी नहीं होती, कोई मुफीद काम कर रहे होते हैं, वैसे उधर उधर की गपशप में लगे रहते हैं। अव्वल तो मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे बड़ा और जरूरी मुजाहिदा क्या है, वो है नफ्स को उन कामों का आदि कराना जिसकी जरूरत है दीन के लिहाज से या दुनिया के लिहाज से, जायज दुनिया के लिहाज से नफ्स को इसका आदि करना, ये असल में बड़ा मुजाहिदा है। बाकी मुजाहिदा इसकी इर्द गिर्द रेफरलें, यानी इसके मुताबिक अगर हम करेंगे कि ये चीज हासिल हो जाए तो असल होगा, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर ये हम अगर मिसाल के तौर पर अपने जो काम शाम हमारे जो तरतीबें हैं उसको हम इस तरह बना दे कि इसमें हम जो फजूल वक्त जाया करते हैं उसको निकालें, जिनको निकाला जा सकता है, तो ये आपका बहुत सारा वक्त बचा देगा और आप अपनी जिस्मानी जरूरत पूरी कर सकेंगे। اور باقی وقت آپ کے دین کے لیے استعمال ہو جائے گا. مثلا رات کو جلدی سونا. حضرت تانوی حسن نے اس کا یہ بندوبست فرمایا تھا کہ اپنی خانقاہ میں عشاء کے نماز کے بعد ملنے جلنے پہ سخت پابندی تھی, کوئی نہیں مل سکتا کسی سے عشاء کے نماز کے بعد نہیں. بے شک کوئی اپنے کمرے میں اپنے خلوت خانے میں تہجد پڑھ رہا ہو, جاگ رہا ہو, تلاوت کر رہا ہو, ٹھیک, لیکن کسی اور کو ڈسٹرب کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کسی اور سے بات کرے, نہیں, یہ نہیں ہو سکتا تھا, بات کرنے پہ پابندی تھی. حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے اصلاحی چلے میں اس پر عمل کیا تھا, کروایا تھا کہ چاہے کوئی کتنا بڑا عالم, کوئی بڑا مفتی ہوتا تھا, لیکن اگر وہ جو ہے نا مطلب یہ کسی اور کے معمولات میں مخل ہوتا تو بستر ان کے سر پہ رکھ کے رخصت کر دیتا کہ آپ جا سکتے ہیں, آپ ہمارے ترتیب پہ کام نہیں کر سکتے. تاکہ یہ جو لوگوں کے ساتھ بلا وجہ ملنے جلنے سے جو وقت ضائع ہوتا ہے یہ تو کم از کم کنٹرول ہو, اور واقعتاً اس سے بہت زیادہ بچت ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں یہ جو عشاء کے بعد لوگوں کے پاس جانا ہے نا, اس پہ تو پابندی لگنی چاہیے, عشاء کے بعد نہیں. عشاء کے بعد کا وقت خلوت کا ہے, یہ جلوت کا ہے ہی نہیں, لہذا اس پہ پابندی ہے, عشاء کے بعد نہیں. ایسا نہ ہو کہ یہاں پر کر لو, یہاں تو جوڑ کے لے آتے ہیں نا, یہاں تو معمولات ہوتے ہیں, یہ تو پورے ہفتے کا ہمارے ہوتا ہے, صبح کا موقع بھی ہوتا ہے, پھر سو سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اپنے گھروں میں اس طرح کرو کہ یہ جو نا کہیں کسی کے وقت کو خراب نہ کرے, عشاء کے بعد کا کوئی اپائنٹمنٹ نہ رکھے, نہ کسی کو دو نہ کسی کو لو, کس سے لو, یہ بہت ضروری ہے. عشاء کے بعد یہ جو شادی بیاہ کے جو محفلیں ہوتی ہیں, یہ کیا ہوتے ہیں, ولیمے, یہ بہت ہی خطرناک کام ہے, اور اس حد تک فضولیات ہوتی ہے اس میں. واللہ علم پتہ نہیں آج کل کیا ہے, کیونکہ میں تو اب جاتا نہیں ایسی جگہ پہ, لیکن پتہ نہیں رات کے دو دو بجے کھانے ہو جاتے, ڈیڑھ بجے, ایک بجے, اچھا ٹائم دیا ہوگا آٹھ بجے, اب آٹھ بجے پہنچتے گے تو وہ لوگ بھی نہیں آئے ہوں گے جن نے رکھا ہوتا ہے آٹھ بجے, وہ بھی نہیں ہوتے, تو آپ حیران ہو کہ بھائی میں کس لیے آیا ہوں, کیا ہوٹل کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں, وہ بھی نہیں آئے ہوتے. تو یہ بہت سخت معاملات کی گڑبڑ کی بات ہے. تو اس کے لیے تو ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ جب کوئی جگہ معلوم ہو کہ یہاں پر ایسا ہے تو ان سے پہلے سے معذرت کی جائے, بھائی میں معذور ہوں, میں نہیں آ سکتا, میں معذور ہوں. اس وقت وہ کہتے ہیں ایک سچ اور کئی سکھ, مطلب وہ اس میں آتا ہے کہ آدمی, کیونکہ بعض لوگ بیچارے اسی میں خراب ہوتے ہیں, وہ سوشل لوگ ہوتے ہیں, ہر ایک کا دل رکھتے ہیں, اور جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ ان کے ضروری کام بھی حرج ہو جاتے ہیں. اب اس طرف انگلینڈ میں جو گیا تو وہاں پر ہمارے ایک ایسے ساتھی تھے, وہ بڑے سوشل تھے, ان کے گھر میں بھی بڑے فنکشن ہوتے تھے, اور دوسرے بھی ہم بھی فنکشن میں جاتے تھے, تو ان کے بہت ضروری کام رہ جاتے, تو ان پہ جاتے میں نے سب سے پہلی پابندی لگائی, میں نے کہا آپ نہیں کرنا, کوئی پوچھے کہ میرے شیخ نے مجھ پہ پابندی لگائی, ہاں جی, کہ مطلب جو ہے نا بس یہ نہ آپ کے گھر میں فنکشن ہوگا نہ آپ کسی کے فنکشن میں جائیں گے. مجاہدہ ہے نہیں, صحیح مجاہدہ نا, کیوں وجہ کیا ہے, کام بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بات ہو کہ ان فنکشنوں میں اپنا وقت بالکل ضائع نہ کیا جائے. اپنے گھر میں بھی ایسے چیزوں کو دیکھنا جیسے ٹیلی ویژن ہے, دیر تک لوگ دیکھتے ہیں, ان سے پرہیز کرنا چاہیے, اپنے آپ کو بچانا چاہیے. آج کل ٹیلی ویژن سے بھی زیادہ خطرناک چیز آئی ہے موبائل جو ہے, یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے, تو اس کو بھی انسان اپنے ضرورت تک رکھے, اس کو نفس کی خواہش کا ذریعہ نہ بنائے, اپنی ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ بنا دے, اپنی نفس کی خواہش کو پورا کرنے کا ذریعہ نہ بنائے. اس کو بس ٹھیک ہے اتنا ہے کہ بس آپ اپنا میسج حاصل وہ ریسیو کرنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ اس کے لیے وقت مقرر کر لیں, سب ساتھیوں کو بتائیں کہ بھائی میسج میں اس وقت دیکھتا ہوں, تو اس کے حساب سے پھر آپ کے پاس میسج آئیں گے اور اسی وقت پھر آپ دیکھیں, اس سے پہلے نہ دیکھیں, اپنے ساتھ رکھے ہی نا, تاکہ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہم نے 12 بجے سے لے کے 1 بجے تک رکھا ہوا ہے ٹائم فون کا, تو بعض لوگ ضرورت بہت ہی زیادہ ہوشیار بنتے ہیں نا, تو وہ 10 منٹ کم 12 بجے فون کر لیتے, تو میں موجود بھی ہوتا پھر بھی نہیں اٹھاتا, کیونکہ میں اگر اٹھانا شروع کر لوں تو پھر 10 منٹ کم 12 کے بعد پھر 12:15 ہو جائے گا, پھر 12:15 سے لے کے پھر 11:40 بھی ہو جائے گا, وہ آہستہ آہستہ پیچھے آنے, مطلب وہ آتے رہیں گے, ہر ایک ہوشیار بنتا جائے گا تو کنٹرول تو نہیں آ سکے گا, اور اگر اٹھا بھی لوں غلطی سے تو میں کہتا ہوں 12 بجے پر فون کرو, تاکہ وقت کی پابندی ہو جائے. ہم خواب لوگوں کے اوقات میں کیوں دخل دیتے ہو؟ کچھ لوگ جو ہے نا وہ موبائل پہ فون کر لیتے ہیں, حالانکہ میں نے پی ٹی سی ایل کے لیے کہا ہے کہ بھائی لینڈ لائن پہ بات کرو, تو جب کر لیتے ہیں تو میں ان کو پی ٹی سی وہ موبائل اٹھا کے میں کہتا ہوں لینڈ لائن پہ بات کرو, کیونکہ 2 فون پر تو بات نہیں ہو سکتی. ہاں جی, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مطلب یعنی اور وہ دلیل کیا دیتے ہیں, جی وہ بزی ہے, بھائی بزی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, 12 سے لے کے 1 بجے تک سب نے فون کرنے ہیں تو اس میں بزی تو ہوگا, آپ ٹرائی کریں نا. مجھے خوب پتا ہے, ادھر شمس آباد کے پاس ایک ہومیوپیت ڈاکٹر تھے, وہ جو ہے نا ٹیلی فون پر ٹائم ان سے ملتا تھا, اپوائنٹمنٹ ملتی تھی, اور وہ اس وقت ڈائل یہ وہ والے تھے انگلی ڈال کے, یہ ڈیجیٹل ڈائل نہیں ہوا کرتے تھے, اور لوگ جو ہے مسلسل چلاتے چلاتے چلاتے, اس میں چانس مل جاتا تو جس کا مل جاتا اس کو ٹائم مل جاتا, اس نے کوئی راستہ رکھا ہی نہیں تھا, وہ 6 بجے سے لے کے 7 بجے تک آپ کو جو ہے نا وہ فون کرنا ہوتا تھا, اگر اس میں آپ کا نمبر آ گیا تو بس آ گیا, پھر اب میں چلے جائے ورنہ نہیں. تو اس کے لیے سب لوگ صبح سویرے سردیوں میں بھی وہ جو ہے نا مطلب وہ ٹیلی فون کے ڈائل گھمانا شروع کر لیتے, یہاں ہمارا ٹائم اتنا زیادہ فارغ ہے کہ بس ذرا وہ بزی ہو تو نہیں نہیں پھر جو ہے نا موبائل پہ فون کرو, بس سمجھ آ رہی نا. تو یہ ذرا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ دوسروں کے اوقات کے بھی افاد کرو, اپنے اوقات کے بھی افاد کر لو, وقت ہمارے پاس سب سے بڑے قیمتی سرمایہ ہے, اس سے اونچا سرمایہ ہمارے پاس اور کوئی نہیں ہے, اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اچھا, اس سے بچنے کے لیے ضروری کہ شیخ صالح کے دوسرے آتوں کی کہیں وہ دیر سے سونے کی وجہ سے انفرائض سے غفلت کا مرتکب تو نہیں ہو رہا, اگر ایسا ہے تو اس کی درستگی کی جائے, مثلا کھانے کے اوقات, مطالعہ اور گپ شپ, اس کی ترتیب, اس میں اگر کچھ مسئلہ ہے تو اس کو درست کرنے کی کوشش کی جائے, ورنہ پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہمارے ہاں مطلب بعض دفعہ لوگ پوچھ لیتے جی ہم حل بتانے کیا ہوتا ہے, یعنی حل ہم کیا چیز بتائیں, اکثر حال بتانا لوگ اپنے ذکر کے حال کو بتانے کو حال کہتے ہیں کہ بس وہ میں نے بتا دیا تو بس میں نے حال بتا لیا, حالانکہ حال بتانے میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں, میں کس وقت سوتا ہوں, پھر کس وقت جاگتا ہوں, پھر کیا کرتا ہوں, یہ ساری باتیں حال میں آتی ہے, اگر آپ یہ نہیں بتائیں گے تو کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ آپ کے معمولات کیا ہے. صرف یہ بتانے کہ میرے لیے فرض نماز فجر کا جو ہے اٹھنا مشکل ہے, یہ تو کافی نہیں انفارمیشن, کیوں مشکل ہے, رستہ ڈھونڈنا پڑے گا کس وجہ سے مشکل ہے, تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بتا دیں کہ آپ رات کو کس وقت سوتے ہیں, آپ ڈیوٹی سے کس وقت آتے ہیں, ہاں جی گھر کے کام کتنے کیسے ہوتے ہیں اور کہاں پر آپ کا وقت لگتا ہے, تاکہ معلوم ہو جائے کہ کس وقت کہاں پر لیکیج ہے جس کی وجہ سے آپ کا وقت لگ رہا ہے. اکثر ہمارے جو اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں نا, اسٹوڈینٹس طالب علم, وہ مجھے بعض کہتے تھے کہ یہ مشائخ کے پاس جو جاتے ہیں تو ان کا وقت لگ جاتا ہے ان کو پڑھنا ہوتا ہے, یہ ایک عذر سمجھا جاتا ہے, ایک عذر سمجھا جاتا ہے. تو میں ان کو ایک بات بتاتا ہوں, میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح ہے, وقت تو لگتا ہے اس میں کوئی شک نہیں, اگر کوئی اس سے انکار کرے گا تو ظاہر جھوٹ ہوگا, لیکن وہ جو وقت لگ گیا نا اس کی وجہ سے آپ کا اور کتنا وقت بچتا ہے آپ کے بچے کا, اس پہ آپ نے کبھی غور نہیں کیا؟ اگر وہ وہاں سے صحیح ترتیب لے کے آ گیا, اس نے ٹیلی ویژن دیکھنا چھوڑ دیا, موبائل کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دیا, لوگ کے ساتھ گپ شپ میں اپنا وقت ضائع کرنا چھوڑ دیا, ہاں جی فضول اپنا وقت ضائع کرنا چھوڑ دیا, اس کا وقت کتنا نکل آیا درمیان سے؟ وہ جو وقت نکل آیا وہ 4-5 گھنٹے کا ہوگا, اور اس نے لگایا کتنا, 1-1.5 گھنٹہ. اگر 2 گھنٹے بھی سمجھے تو 3 گھنٹے سرپلس ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے, وہ ایک جب موبائل دیکھتا ہے, جو فلم دیکھتا ہے, جو فضول گپ شپ لگاتے ہیں, ان کے دماغ میں کتنے خیالات جمع ہو چکے ہوں گے. جب وہ پڑھے گا تو کیا ان خیالات کے ہوتے ہوئے ان کے پاس کتنا فریش مائنڈ ہوگا, کتنا وہ اسٹڈی کر سکے گا صحیح طریقے سے؟ ظاہر مطلب ہے کہ وہ تو ایک اکوپائڈ شخص ہے, لیکن جب اس کا ذہن خالی ہوگا ان تمام چیزوں سے اور اطمینان بھی اس کو حاصل ہوگا, پھر اس کے بعد وہ تھوڑا بھی پڑے گا تو بہت فائدہ ہوگا, تھوڑا بھی پڑے گا تو بہت فائدہ ہوگا, کیونکہ وہ ایک ماشاءاللہ ایک فریش مائنڈ کے ساتھ پڑے گا. بالخصوص میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ میرے تجربے کی بات ہے, اگر آپ نے اپنی نیند پوری کی ہو اور پھر آپ تہجد کے وقت جاگیں, لیکن تہجد کے وقت سے کچھ پہلے جاگیں, مطلب یوں سمجھ لیا کہ آج کل اگر تہجد کا وقت 5:15 ہے تو آپ 3 بجے جاگیں, آپ 3 بجے جا کر 3 سے 3:30 تک 4:15 تک آپ نے اپنے سارے معمولات کر لیے, اس کے بعد آپ طالب علم میں آپ پڑھنے کو بیٹھ گئے. یہ جو ٹائم ہے نا کیلولہ والی بات ڈاکٹر صاحب, وہ جو کیلولہ والا وہ جو ہے انرجی کے لیے لحاظ سے بہت ضروری ہے نا, یہ ٹائم اسٹڈی کے لیے بہت زبردست ہے. یہاں جو آپ کے وقت آپ کے دماغ کے اندر جو چیز بیٹھتی ہے نا, وہ آپ کو دوسرے وقت میں نہیں مل سکتا, اتنا زبردست وقت ہوتا ہے, اس کا میں نے خود تجربہ کیا ہے, بہت زبردست ٹائم ہوتا ہے اس وقت, بالکل چیزیں بیٹھتی جاتی ہے دماغ کے اندر. ماشاءاللہ آپ کا بہت تھوڑی دیر میں, بہت مطلب کم وقت میں آپ کا بہت سارا کام نکل جاتا ہے. مجھے ایک آرٹیکل ملا, اس میں انہوں نے یہ آرٹیکل میں لکھا ہے کہ کسی نے ریسرچ کی, واللہ عالم کیا صورتحال ہے, لیکن باہر کہتے ریسرچ کی گئی, اس میں پتہ چلا کہ 2 بجے اور 3 بجے کے درمیان جو فیصلے ہوئے نا وہ زیادہ تر غلط ہوئے ہیں, ان میں زیادہ تر فیصلے غلط ہوئے ہیں, ڈسیشن دن کے 2 بجے اور 3 بجے کے درمیان. پھر اس پہ ریسرچ ہوتی گئی کہ ایسے کیوں ہے, تو پتہ چلا کہ انسان کا دماغ جو ہے وہ 7 گھنٹے تک ایکٹو رہ سکتا ہے, فل ایکٹو, اس کے بعد اس کی جو ریسپشن ہے وہ کمزور ہوتا جاتا ہے, ریسپانس کمزور ہو جاتا ہے. اب اگر آپ صبح کے جاگے ہوئے ہیں تو دوپہر کے 2-3 کے درمیان جو ہے نا آپ کی وہ کنڈیشن آ چکی ہوتی ہے, اس وقت جو فیصلہ آپ کریں گے تو آپ کے فیصلے کی بات وہ نہیں ہوگی, لہذا اس میں غلطی کا امکان بڑھ جاتا ہے. تو انہوں نے پھر یہ بات مطلب کنکلوڈ کی کہ کیلولہ, جس کو ہم کیلولہ کہتے ہیں, وہ تو خیر وہ مسلمان نہیں تھے تو انہوں نے تو اپنے طور پہ کہا کہ کمپلسری طور پر کچھ آرام کرنا چاہیے, کمپلسری طور پر. چائنی میں تو باقاعدہ یہ وہ ہے, یعنی ایس او پی ہے کہ وہ دوپہر کا لنچ کرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں, آدھے گھنٹے سو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ اپنا کپ لیتے ہیں اور گرم پانی اس میں چائے ڈال کے وہ پی کر پھر اپنے کام میں وہ دو جاتے ہیں. یہ ان کا باقاعدہ سیٹ روٹین ہے, اور ہمارے گھر کے اندر ابھی تک یہ 2 کرسیاں پڑی ہوئی تھی جو آرام کرسی تھی, یہ جس پہ باقاعدہ لیٹ کے سویا جاتا تھا, انگریزوں کے دور کی تھی, وہ ہمارے گھر میں پڑی ہوئی تھی. تو یہ مطلب اس وقت یہ باقاعدہ معمول تھا کہ وہ جو آفس میں یعنی سونے کا. تو یہ چیزیں کیوں تھی, اس کی وجہ کہ ان لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہے, تو اگر ہم لوگ ذرا تھوڑا سا اپنے ہاتھ کو کنٹرول کر لیں اور اپنے ذرا ایکٹیویٹیز کو تھوڑا سا چینلائز کر لیں, پراپر طریقے سے اس پر ہم لوگ یعنی سوچیں اور اس سے کچھ کنکلوژن نکالیں, تو انشاءاللہ العزیز ہمارا کام بہت آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما دے. ایک بات یاد رکھنا چاہیے, یہ سب میں نے جو باتیں بتائی ہیں اس چیز مکس ہو رہی ہے, اس میں دنیا کے فائدے بھی ہیں آخرت کے فائدے بھی ہیں. مسلمان دنیا کے فائدے کو حاصل کرتا ہے لیکن نیت اس کی دین کے فائدے کی ہوتی ہے. دنیا کا فائدہ اس کو چنگی میں ملتا ہے اور بہت زیادہ ملتا ہے, لیکن اس کی نیت دین کی ہوتی ہے. البتہ یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی صحیح دین کو جانتا ہی نہیں ہے, تو جو صحیح دین کو نہیں جانتا تو پھر اس کی دنیا کو اگر نقصان ہو گیا تو وہ دین کی وجہ سے نقصان نہیں, اس کی تو غلط سوچنے کی وجہ سے نقصان ہے کہ وہ دین کو جانتا نہیں ہے. اگر وہ صحیح دین کو جانتا ہوگا تو اس کے دین کو بھی نقصان نہیں ہوگا, اس کا دنیا کو بھی نقصان نہیں ہوگا. مجھ سے ہمارے ایک کلاس فیلو ہیں, اب تو ریٹائر ہو چکے ہیں جنیوا میں, بڑے ہائی پوسٹ پہ تھے, تو مجھ سے کہتے شبیر صاحب یہ آپ کون سے دور کی باتیں کر رہے ہیں, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہو, آپ وہی پرانی باتیں کر رہے ہیں. یہ جیسے آج کل یوزول مطلب ہوتا ہے لوگ اس قسم کی کمنٹس کرتے ہیں, میرے ظاہر پہ تکلف دوست ایرج چلا. میں نے کہا ایرج آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کہتے کیا؟ میں نے کہا ہم زیادہ دنیا دار ہے یا صحابہ زیادہ دنیا دار تھے؟ کہتے یار کمال ہے, ہم ہی دنیا دار تھے, دنیا دار ہیں, صحابہ تو دنیا دار تھے ہی نہیں. میں نے کہا دل سے بتاؤ, صحابہ دنیا میں, دن کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ تو الگ بات ہے, دنیا میں صحابہ زیادہ کامیاب تھے ہم زیادہ کامیاب ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمد رسول الله. لا اله الا الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القامه ياتي محمد الوسيله والفضيله وبس مقامه وتنقلته. تو میں نے ان سے عرض کیا, میں نے کہا کہ بتاؤ کہ صحابہ کرام دنیا میں زیادہ کامیاب تھے یا ہم دنیا میں زیادہ کامیاب ہیں؟ تو اس نے کچھ سوچ کے کہا کہ صحابہ زیادہ کامیاب تھے. تو میں نے کہا پھر آپ کی تھیوری تو فیل ہو گئی, کیونکہ صحابہ دنیا دار تے نہیں بقول آپ کے, وہ دنیا میں زیادہ کامیاب وہ تھے. اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ دین کی باتیں کر رہے ہیں اس دور میں جبکہ دنیا میں کامیابی زیادہ ضروری ہے, اب بتاؤ کدھر ہو تم؟ چپ ہو گئے. اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ کچھ چیزوں کے انالیسز نہیں کرتے. اصل دین کو جو جانتے ہیں نا, دین کو, تو دین پر عمل کرنے سے دین بھی بنتا ہے, دنیا بھی بنتی ہے. نبی کے اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے. یہی تو بات ایسی کہ جو سب کو سکھانی ہے. اصل میں یہی بات ہے, اگر ہم لوگ یہی چیز دیکھ لیں کہ اصل دین کو ہم سمجھے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, فقاہت اس کی ضرورت ہے. تو اگر ہم لوگ دین کی سمجھ حاصل کر لے اور پھر دین پر چلنا شروع کر لے اس سمجھ کے ساتھ, تو پھر ہمیں دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوگی اور دین میں بھی کامیابی حاصل ہوگی. اور اگر بے سمجھ چلتے ہیں تو دین کا بھی نقصان ہوگا, نام دین کا ہوگا لیکن دین میں بھی نقصان ہوگا, دنیا بھی میں نقصان ہوگا, دونوں صورتوں میں نقصان ہوگا. اس لیے یہ جو معرفت اور ابدیت والی کڑی ہے نا, یہ جو آپس میں بالکل جڑی ہوئی ہے کہ آپ کی جتنی ابدیت کامل ہے اتنی آپ کی معرفت کامل ہے, اور جتنی معرفت کامل ہے اتنی آپ کی ابدیت کامل ہے. یعنی معرفت سے ابدیت, ابدیت سے معرفت, ابدیت سے معرفت, معرفت سے ابدیت, یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ کے پاس معرفت نہیں ہے تو ابدیت کر ہی نہیں سکتے, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. اس وجہ سے جو اللہ پاک نے فرمایا, ما خلقت الجن والانس لیعبدون, نہیں پیدا کیا میں نے انسان اور جنات کو مگر اپنی بات کے لیے, اس کی تشریح حضرت عبداللہ بن عباس نے فرماتے اے لیعرفون, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مجھے پہچانے. تو دونوں باتیں آپس میں ضروری ہے, اکٹھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم ذکر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا هو 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 إله إلا هو
ilaha illahu, la 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 ilaha illahu. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa barik wa sallim. Haq, 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 haq. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala sahbihi. Allah, 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 salli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala sahbihi. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد نحمدك يا خير معمول واكرم مسؤول على ما لم تمن جاءت مقبول من قربات عند الله وصلوات الرسول فصلي على مختلف الدبور والقبول وان شابت الفروج من رسول ثم من السؤال من القبول اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اثما كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار رب انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا منادي ينادي للايمان ان امن بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين ربنا لا تجعلنا في الدنيا
القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين فاتر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلم والحقني بالصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي المؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربنا ان اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين رب انزل لي منزلا مبارك وانت خير المنزلين رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذاب جهنم ان عذابها كان غراما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اعوذنا من شر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وعلى الصالحين ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين رب اني لما انزلت الي إن لما أنزلت إلي من خير فقير رب انصرني على القوم المفسدين ربنا وسعت كل شيء رحمة وإلما فاغفر للذين تابوا واتبوا سبيلك وسبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخل الجنات أني التي وعدتهم ومن صلح من أبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم وأسلل في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أني مغلوبا فانتصر ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقوا بالإيمان ولا تجد في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعل فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات اللهم اغسل خطايا بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم آتي نفسي تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار أسألك علما نافعا اللهم اغفر لي ذنوبي خطايا مدي اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اهدني وسددني اللهم نسلك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اصلح ديني الذي وسمة امري واصلح الدنيا التي فيها معادي واصلح في دنيا فيها معاشي واصلح لي اخرتي في الاخره التي فيها معادي واجعل حياتي زياده في كل خير واجعل الموت راحه من كل شر اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني اللهم من يعوذ من العجز والكسل والجبن والهرم والمغرم والمأس ومن عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحي والممات ومن القسوة والغفلة والأيلة والزلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء ومن السمع والبكم والجنون والجزام وسيل الإسقام وزلي الدين ومن الهم والحزن والبخل وغلبة الرجال ومن أرد إلى أرزل عمره وفتنة الدنيا ومن إما لا أنفى ومن قلب وقلب لا أنفى وقلب لا أخشى ومن نفس لا تشبع من دعوة الله استجاب لها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم يا الله توب تفضل كرم سي هم سب کے حق میں دعا قبول فرما اور جو جن مقاصد کو لے کے آئے یا اللہ ان کے مقاصد جو جائز ہے ان کو پورا فرما دے جو مشکلات ان کو دور فرما جو آسانی ہے نصیب فرما یا رب العالمین بیماریوں کو بیماریوں کو شفا کامل عطا فرما ہر قسم کے غلط کاموں سے معرفات فرما یا اللہ ہمارے معمولات کو صحیح کر دے ہمارے اعمال کو صحیح کر دے ہمارے احوال کو صحیح کر دے یا اللہ ہمارے یقین کو درست فرما دے اللہ میں ابدیت کامل عطا فرما دے اور یا رب العالمین ایمان کامل کے ساتھ ابدیت کامل کے ساتھ یا رب العالمین اپنی ملاقات نصیب فرما دے یا رب العالمین تو ہم سے راضی ہو جائے سر پھر ناراض نہ ہو اللہم انا نسلک من خیر ما سلک من عبدک ونبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان ولا حول ولا قوة الا بك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين مسجد پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں